أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑا دلچسپ بھی اور بنیادی سوال بھی ہے کہ دل جیسے ہی بنتا ہے جیسے ہی وجود میں آتا ہے وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور باقی اعضاء سے پہلے بنتا ہے. جب گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے تو اس میں پہلا عضو جو بنتا ہے وہ دل بنتا ہے اور بننے سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. روح جو ہے وہ 120 دن کے بعد وجود میں آتی ہے. یہ حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے اور جدید سائنس بھی گرتی پڑتی یہاں تک پہنچ گئی ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ روح کے دو عمل ہیں, دو فنکشن ہیں اس کے بدن, دل کے فنکشن دو ہیں. ایک فنکشن ہے دل کا وجود کو قائم رکھنے کا. تو اللہ کریم نے اسے بنیادی حیثیت دی ہے کہ یہ صرف وجود کو قائم نہیں رکھتا, تعمیر وجود میں بھی اس کا حصہ ہے. یعنی پہلے دل بنتا ہے اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. اس کی ہر دھڑکن خون کو پمپ کرتی ہے اور اس سے آگے مختلف اعضاء وجود کی تکمیل ہوتی ہے, اعضاء بنتے ہیں. یہ اس کا ایک شعبہ ہے, ایک کام ہے, ایک فنکشن ہے. دوسرا فنکشن اس کا یہ ہے کہ جب روح آتی ہے تو انسان کو جو استعداد معرفت الہی کی دی گئی ہے اس کی بنیاد بھی دل ہے. اب روح آ گئی لیکن ابھی دل مکلف نہیں ہے, وجود بن گیا, پھر وجود پیدا ہوا, پھر وجود دنیا پہ بڑھتا رہا. جب اس کے اعضاء و جوارح دماغی نظام جو ہے وہ بلوغت کو سمجھنے کو پہنچا تو پھر وہ مکلف ہوا عبادات الہی کا اور معرفت الہی کا. تو وجود کے بننے کے لیے اور وجود کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے دل بنتا ہے اور دل کے بنتے ہی وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی دھڑکن خون کو پھیلاتی ہے, پمپ کرتی ہے, جو جو اعضاء بنتے جاتے ہیں ان میں خون پہنچتا جاتا ہے. یعنی حیات مادی کا ہی نہیں وجود کی تعمیر کا بھی سبب ہے. اور یہ ایسی مشین ہے کہ انسان میں روح آنے سے پہلے چلنا شروع کرتی ہے اور روح کے رخصت ہونے تک چلتی رہتی ہے. رات دن, گرمی سردی, صحت بیماری, ہوش بے ہوشی, اس کے لیے لمحہ چھٹی کا کوئی نہیں. آدمی کسی حال میں بھی ہے یہ دھڑکتا رہتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. تو ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے. انسانی وجود میں تعمیر میں اللہ کریم نے تدریج رکھی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نماز روزے کا مکلف نہیں ہے. ہوش سنبھالتا ہے, 7-8 سال کا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ اسے نماز وغیرہ سکھانے کی کوشش کریں, پیار سے سمجھائیں اور انہیں اس راستے پہ لگائیں. لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مکلف ہے, پھر نماز چھوڑے گا تو مجرم ہوگا. جب بالغ ہوتا ہے اس کا ذہنی شعور بالغ ہوتا ہے تو چونکہ انسان مکلف ہے اپنی ذہنی شعور سے فیصلے کرنے کا, اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے, اسے دعوت دیتے ہیں, اسے تعلیم دیتے ہیں. اب اس کا اپنا شعور فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. وہ مثبت فیصلہ کرتا ہے یا منفی, اس کا اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ زور دل پہ اور قلب پہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ذاکر ہو جائے تو پھر یہ کسی حال میں غافل نہیں ہوتا. بندہ ہوش میں ہے, بے ہوش ہے, جاگ رہا ہے, سو رہا ہے, حتیٰ کہ انسان پہ موت بھی آ جائے تو یہ اللہ اللہ کرتا ہی رہتا ہے, اس کے ذرات بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. اور معرفت کی استعداد جو ہے وہ بھی دل میں ہے. اب جدید سائنس تو اس فیصلے پہ پہنچ گئی ہے کہ دل سوچتا ہے, دل سمجھتا ہے, دل فیصلے کرتا ہے, وہ دماغ کو ماننے پڑتے ہیں. اور دماغ چاہے یا نہ چاہے جو دل چاہتا ہے وہ اسے کرنا پڑتا ہے, اعضاء و جوارح کو حکم دینا پڑتا ہے, ایسا کام ہوتا ہے. جو فیصلے دماغ کرتا ہے وہ دل کو پسند آئیں تو ان پر عمل کی اجازت دیتا ہے, نہ آئیں تو روک دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرتا. تو دل ہی وجود انسانی میں مرکزی اور سب سے قیمتی حیثیت رکھتا ہے. اسی لیے علوم ظاہری جو ہیں, اب دین کے سارے علوم الحمدللہ عبادت ہیں, پڑھنے پڑھانے والے بھی عبادت کر رہے ہیں, بیان کرنے والے سننے والے بھی عبادت کر رہے ہیں, دین کی بات کرنا دین کی بات سننا سب عبادت ہے. لیکن بڑا لمبا راستہ ہے عقل کو قائل کرنے کا. عقل کے پاس بھی بڑے بہانے ہوتے ہیں اور بڑے مختلف زاویوں سے عقل دیکھتی ہے اور مختلف انداز سے سوچتی ہے, اور عقل کو مطمئن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک آدمی کو آپ لاجواب تو کر سکتے ہیں باتوں سے, دلائل سے, مطمئن نہیں کر سکتے. لاجواب کرنا اور بات ہے, مطمئن کرنا اور بات. دل کی بات نرالی ہے, دل کا فیصلہ ہاں نہ میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, بات ختم ہو, یا مانتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے مان لیتا ہے. یعنی دل میں وہ ایچ پیچ اور وہ باتیں نہیں ہیں, دل کے فیصلے سیدھے سیدھے ہیں, ہاں یا نہ میں. دماغ میں ہزار عقل عیار ہے, سو بیس بدل لیتی ہے. تو صاحب دل حضرات جو ہیں وہ ظاہری تبلیغ کم کرتے ہیں, دل پہ متوجہ ہوتے ہیں, اور دل مان جاتا ہے تو ظاہری اعضاء سارے مان جاتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات جو ہیں وہ دلوں کو ہی روشن کرتی تھی. اب آپ دیکھیے نا, ظاہری علوم میں تو سارے صحابہ برابر نہیں ہیں. بعض نے فقیہ امت کا لقب اختیار کر لیا, بعض ان سے پوچھتے تھے, حالانکہ سارے شاگرد تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. لیکن کیفیات قلبی میں حفظ مراتب تو ہر جگہ ہیں, لیکن صحابی تو سب ہو گئے, شرف صحابیت تو سب کو نصیب ہو گیا. اور صحابیت وہ عظیم تر درجہ ہے جو بعد نبوت ہے, یعنی صحابیت سے اوپر نبوت ہے. تو مرد, عورت, بچے, بوڑھے, پڑھے لکھے, نہ پڑھے لکھے, ان پڑھ, امیر, غریب, جو بھی, جسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نصیب ہوئی یا جس کی نگاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو دیکھ لیا, تو ایک نگاہ میں اتنا کچھ ادھر سے ادھر ہو گیا کہ وہ شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا. تو یہ کیفیت تھی جو دل نے وصول کی, اس میں عقل کی بات نہیں ہے, دماغ کی بات نہیں ہے, یہ وہ کیفیت تھی جو دل نے حاصل کی اور وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا. تو دلوں کی بات بڑی عجیب اور بڑی نرالی ہے, لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دل تک پہنچتے کم ہیں، ساری عمر صرف دماغ تک رہتی ہے. دماغ کے پاس سوائے وجود کو پالنے کے اور کوئی شعور نہیں ہے. یعنی دماغ کی جتنی کاوش ہے وہ بدن کے لیے ہے، بدن کو بچانا، گرمی، سردی، دھوپ، دوست، دشمن، تکلیف، ایذا، بخار، بیماری سے بچانا کیسے ہے، اسے غذا کون سی چاہیے، اسے دوا کون سی چاہیے، وہ ساری عمر اسے مال کتنا ملے گا، اس کا لباس کیسا ہوگا، اس کو عہدہ کون سا مل جائے گا. دماغ ساری عمر اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے. وہ بنا اسی لیے ہے، اس کا فنکشن یہی ہے، اس نے یہی کرنا ہے. تو انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ صرف دماغ کے پیچھے لگ جاتا ہے اور دل کی پرواہ نہیں کرتا. جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 50-60 سالہ زندگی جو عطا ہوئی، اس میں 14-15 سال تو بچپن کے نکل گئے، لڑکپن کے نکل گئے، بلوغت سے لے کر 40-50 سال بچے، وہ بھی روزگار کے بکھیڑوں اور دوستی دشمنی کے بکھیڑوں کی نظر ہو گئے. تو حقیقتاً یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے یہ تعمیر آخرت کے لیے ہے. اور اللہ اتنے کریم ہیں کہ انہوں نے تعمیر آخرت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ الگ سے ایک شعبہ ہے نماز روزے کا اور اسی تعمیر آخرت ہوگی، جتنی کوئی زکوٰۃ دے گا، جتنے کوئی روزے رکھے گا، جتنی نماز. نہیں، تعمیر بدن کے لیے بھی جو کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا وہ تعمیر آخرت میں اتنا ہی مؤمن ہوگا جتنے سجدے مؤمن. یعنی یہ آسانی فرما دی رب کریم نے کہ صرف دماغ پر نہ رہو، صرف عقل پر نہ رہو، دل کو ساتھ رکھو، دل میں اللہ کو بسا لو. تو تم روزگار حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرتے ہو، روزگار کرتے ہوئے جو مشقت کرتے ہو، اس میں بھی دیانتداری سے کام لو. جس کام کی اجرت لیتے ہو وہ کام دیانتداری سے کرو، تو تمہارا وہ ملازمت کرنا بھی تعمیر آخرت کے کام میں آئے گا. اسی طرح دنیا کا ہر کام جو ہم کرتے ہیں اگر اسے اتباع رسالت کے دائرے کے اندر رکھیں تو وہ ہر کام تعمیر آخرت کا سبب بن جاتا ہے. اور تعمیر آخرت کا سبب تب ہی بنتا ہے جب دل ساتھ دے. بنیادی بات یہ ہے. تو چونکہ دل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور اسے اللہ کریم نے ہر نیک عمل کا مرکز بنایا ہے، اللہ کریم ادھار نہیں رکھتے کسی کا. قرآن کریم میں موجود ہے کہ کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں. اب کافر کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ کتاب پر، نہ آخرت پر. جب آخرت کو وہ جانتا ہے، سمجھتا نہیں، مانتا ہی نہیں، تو آخرت کے لیے کہاں نیکی کرے گا؟ کوئی اچھا کام بھی کرے گا تو مراد کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا یا شہرت ہوگی یا کوئی نہ کوئی. تو قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کافر کی نیکی بھی ضائع نہیں کرتے، اسے اس کا اجر دنیا میں لوٹا دیتے ہیں، وہ اپنا بدلہ پا لیتا ہے. لیکن چونکہ آخرت کے لیے تو اس نے کی ہی نہیں ہے، جب آخرت میں آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے. کی ہی دنیاوی فائدے کے لیے تھی، آخرت کے لیے تب کرتا جب آخرت پر ایمان لاتا. تو آخرت کو اس نے مانا ہی نہیں تو آخرت کے لیے وہ نیکی کیا کرے گا؟ تو اس سارے میں بنیادی کردار دل کا ہے، اور اللہ کریم نے اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری دنیاوی زندگی کی بنیاد بنا دیا.
حضرت جی، ایک سوال ایسا ہے کہ جو میں شاید ٹی وی پہ نہ کر سکوں، اور بڑا ایک عجیب سا اور دلچسپ سا سوال ہے، کسی نے بھیجا تھا مجھے، वो कहते हैं जब महमूद गजनवी ने यहां पर हमले किए और सोमनाथ के मंदिर तक वो गया तो उस वक्त का कल्चर ये था कि ब्राह्मण थे जिन्होंने मंदिर बना रखे थे और वहां पर लोग चढ़ावा चढ़ाते थे और वो ब्राह्मण वो चढ़ावे सारे इकट्ठे करके तो बहुत अमीर हो जाते थे। बाकी जो लोग थे वो सारे सिर्फ खिदमत के लिए और बाकी कामों के लिए होते थे। महमूद गजनवी ने आके वो सारे मंदिर तोड़े। उसके बाद एक सेटअप शुरू हुआ कि जिसमें वो सवाल करने वाला ये पूछता है कि मैं जब देखता हूं तो मंदिर को मैं हटा देता हूं, एक साइड पर रख देता हूं और वहां पर मैं एक मजार को ले आता हूं और ब्राह्मण को मैं हटा देता हूं और वहां पर एक पीर को रख देता हूं, तो मुझे उस पीर में, उस मजार में, उस मंदिर में और ब्राह्मण में कल्चर वाइज कोई मुझे तब्दीली नजर नहीं आती। इसको किस तरह से आप डिफेंड करें?
शरण इस्लाम ने कब्र से दौलत कमाने को हराम करार दिया। कब्रों पर चढ़ावे लेकर उसको जमा करना, वो दौलत कब्रों से पैसे हासिल करना, ये शरण हराम है। ये कोई आमदन का जरिया नहीं है। शरी तौर पर जराए जो हैं आमदन के वो सिर्फ चार हैं। मुलाजमत करता है, तिजारत करता है, कारोबार करता है, मजदूरी करता है या काश्तकारी करता है। पांचवा कोई जरिया आमदन का शरण नहीं है। तो शीरिनियां लेकर खाता है, नजराने लेकर खाता है, कब्रों के चढ़ावे खाता है। तो मैं इस मामले में आपको एक वाक्या सुनाता हूं। एक मशहूर गद्दी है तो गालबन ये 60 की दहाई का वाक्या है। उस जमाने में गाड़ियां बहुत कम होती थीं, कारें पर बल्कि ये कहना कि कारें तो बहुत ही कम होती थी, बसें कम मिलती थी। तो एक पीर साहब यहां तशरीफ ले आए, एक मशहूर गद्दी के गद्दी नशीन थे, उनके पास कार थी। हजरत जी के पास आए कि जी मुझे अल्लाह अल्लाह सिखा। अब हम साल डेढ़ दो साल से लगे हुए थे लताइफ करने, वो आए दो तीन दिन रहे तो उन्हें हजरत ने लताइफ करा के दो तीन मराकबात भी अहदियत मईत अकरबियत करा दी। और मजे की बात यह है कि उन्हें मुशाहिदा भी हो गया तीन दिनों में। वो बता रहे थे मुझे अहदियत पे ये नजर आ रहा है, मईत पे ये अकरबियत। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये इसका जरिए आमदन भी जायज नहीं है, हराम खाने वाला बंदा है। और हजरत ने बड़ी शफकत फरमाई, इस हिकमत समझ नहीं आती क्या बात है। अल्लाह भी बेनियाज है, उसने भी इसे मुशाहिदे करा दिए। तो चौथे दिन जब वो रुखसत होने लगा तो हजरत ने फरमाया कि पीर साहब आपका जरिया जो है कमाई का वो दुरुस्त नहीं है, कब्रों पर से चढ़ावे खाना शरण हराम है। और हराम खाकर अल्लाह अल्लाह नहीं होती, दिल स्याह हो जाता है। तो अब आपको दो में से एक का इंतखाब करना होगा कि आप कब्र की आमदनी खाएंगे या ये अल्लाह अल्लाह करेंगे और इस तरफ आएंगे। तो अगर तो आपका इंतखाब इस तरफ आ गया तो फिर मेरे पास आ जाइएगा, और अगर उस तरफ चला गया तो फिर आने की तकलीफ न कीजिए। वो चला गया तो मुझे फरमाने लगे तुम्हें तजस्सुस तो है, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि इसे कुछ दिखा दे कि ये न कहे कि ये मैज इन्होंने एक शोर मचा रखा है और प्रोपोगंडा कर रखा है। तो खाता तो ये हराम है लेकिन तू कादिर है, इसे दलील के लिए तो दिखा दे कि फिर इंतखाब इस पर रहे। تو یہ قبروں سے آمدنی جمع کرنا اور کھانا یہ ویسے ہی ہے جیسے برہمن بتوں سے کھاتے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور شرن یہ حرام ہے. اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، اکثریت کا کسی بات پر ہونا کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ حق پر کون ہے. تو یہ سوال کرنے والے کی بات بھی درست ہے کہ اس نے مسلمانوں میں اس کی جگہ لے لی ہے. شرعی طریقے سے ہر ایک کو اپنی مزدوری کرنی چاہیے، اپنی محنت، اپنا مجاہدہ کرنا چاہیے، اپنا رزق حلال وسائل سے حاصل کرنا چاہیے، اور دوسرے پر رزق کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہ درست نہیں ہے اور ان کا خیال ٹھیک ہے، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے تو بہت ہیں، کوئی محمود غزنوی نہیں رہا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ یہ کام کرنے والے تو بہت ہیں، محمود غزنوی کوئی نہیں. تو یہ درست ہے، قبروں کی آمدنی جائز نہیں ہے، قبریں پختہ کرنا اور ان پر لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کر گنبد بنانا اور مزار بنانا، اور یہ سارا شرن ناجائز، بلکہ قبر کا سادہ رکھنا درست ہے. شرن قبر کو پختہ بھی نہ کیا جائے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ زمین ایسی ہے یا مٹی ایسی ہے، قبریں مٹ جائیں گی، تو چند پتھر جوڑ دیے جائیں تو یہ کافی ہے کہ قبر کا نشان باقی رہے. لیکن فضول خرچ کرنا اور پھر اوپر بڑے بڑے کروڑوں روپے خرچ کر کے مقبرے بنانا، یہ وہ، یہ سارا شرم درست نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ملتا. ہاں جی، اور کوئی سوال ہے؟ جی
چل پڑیں گے تو پھر بہت چلیں گے.
چلو کچھ نہ کچھ تو چلتا رہے.
رمضان شریف آ رہے.
ہاں جی.
جس وقت یہ روزے کو، روزے کی جس وقت یہ گنجائش دی گئی کہ روزہ نہ رکھا جائے، اس دور میں سفر بہت لمبے ہوتے تھے کہ سفر میں روزے کی گنجائش ہے کہ نہ رکھا جائے، اس کے جگہ کچھ ہوگا، اور وہ سفر بھی بڑے کٹھن ہوتے تھے، تو اس میں پیدل چلنا پڑتا تھا گھوڑوں پہ. آج کل اگر آپ نے یہاں سے کسی بیرون ملک بھی اگر جانا ہے تو اتنا آرام دہ سفر ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے آج کے اس دور میں کیا وہ چیز لاگو ہوتی ہے؟
اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور یہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے نافذ ہے اور قابل عمل ہے. اس کے احکام ایسے ہیں کہ دنیا میں کتنے انقلابات آئیں، کتنی تہذیبیں بدلیں، کتنی نسلیں بدل جائیں، ہر عہد کے سوال کا جواب اس میں موجود ہے. اب اس عہد میں بھی جب قرآن نے سفر پر یا بیماری میں رخصت دی روزے کی، کہ اگر بیمار ہے یا سفر ہے، تو سفر کی حد وہ رکھی گئی جو نماز جس میں قصر ہو جاتی. تو عموماً علماء فرماتے ہیں کم از کم 45 میل ہو یا 48 میل، یا کم از کم 45 میل ضرور ہو تو اس میں نماز قصر ہوئی. جہاں نماز قصر ہے اس میں روزہ قضا کرنا اجازت ہے، گناہ نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں رکھ لے، قضا کر لے. لیکن وہاں یہ بھی فرما دیا کہ ان تصوموا خیر لکم، قضا کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. حکم اس وقت بھی یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کٹھن سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں قوت، تو روزہ رکھنا بہتر ہے. کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان شریف کا جو روزہ قضا ہوتا ہے، وہ پھر کبھی رمضان میں اس کی قضا ادا نہیں ہوتی. اس کی قضا ہمیشہ غیر رمضان میں ہوتی ہے. رمضان کی فضیلت اپنی ہے, رمضان جب آتا ہے تو اس کے اپنے روزے فرض ہو جاتے ہیں, اس میں تو قضا نہیں ہوتی. تو اس وقت بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ ان تصوموا خیر لکم, اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. آج بھی وہی حکم ہے, اگر آپ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں تو قضا نہ کریں, روزے کا رکھنا بہتر ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہوائی جہاز کے سفر میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے, کسی کا دل خراب ہو جاتا ہے, کسی کا سر چکرا جاتا ہے, اور اس طرح کی کوئی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, کوئی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو قضا کر رہے. لیکن فرمایا اگر قضا نہ کرو تو بہتر یہ ہے. تو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے, درجہ ہے اس کا, لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا تو قضا کر لے, تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے.
اچھا, اسی سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ عید کا دن جب ہوتا ہے تو عید والے دن جو روزہ رکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شیطان روزہ رکھتا ہے. عید کا دن جب بھی آتا ہے تو عید والے دن روزہ رکھنا ہے اس وجہ سے شیطان نے روزہ رکھتا ہے. ہمارے ملک کے اندر دو عیدیں ہوتی ہیں, اس کا مطلب آدھے لوگ شیطان.
گزارش یہ ہے کہ دونوں عیدوں پر روزہ رکھنا, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. جو لوگ سارا سال روزہ رکھتے ہیں, ایک لفظ ہے صائم الدہر, ہمیشہ روزہ رکھنے والا, جو بندہ سارا سال روزہ رکھتا ہے وہ بھی دونوں عیدوں پہ روزہ نہیں رکھتا, کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے. عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید تک کوئی نماز بھی نہیں ہے, فجر کی نماز کے بعد پھر عید کی نماز پڑھے گا. جو لوگ ہمیشہ اشراق پڑھتے ہیں عید کے دن نہیں پڑھتے. تو ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ عید کی نماز کے لیے گیا لیکن عیدگاہ میں نوافل پڑھ رہا تھا عید کی نماز سے پہلے, تو آپ رک گئے. اس نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جہنم جانے کے لیے تمہارے یہ نفل ہی کافی, کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوگی. تو تم جب نبی کریم کی نافرمانی کر رہے ہو تو خواہ نفل پڑھ رہے ہو, نافرمانی تو نافرمانی ہے, یہ تو دوزخ جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو روزہ تو بہت بڑی بات ہے, یعنی عید کی نماز سے پہلے انہیں نفل پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تمہارے جہنم جانے کے لیے تمہارے یہ نفل کافی. تو اسلام ان ضابطوں اور اصولوں کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جو اپنی مرضی سے ہم فیصلے نہیں کر سکتے, ہمیں وہ فیصلے قبول کرنے ہیں جو حضور نے کیے. تو جس طرح سال میں دو عیدیں ہیں, اب میرا خیال میں
ہر میرا شاید میں صحیح اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا. رمضان کا چاند, عید کا چاند رمضان تک ہونے کے بعد, شوال کا چاند ملک کے کسی حصے میں پہلے نظر آ جاتا ہے, کسی دوسرے حصے میں بعد میں نظر آتا ہے, دوسرے دن نظر آتا ہے. تو جہاں پہ پہلے نظر آ جاتا ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ چاند نظر نہ آیا ہو اور انہوں نے روزہ نہ رکھا ہو, اور ممکن ہے کہ نظر آ گیا ہو, لیکن دوسرے حصے میں جہاں پہ روزہ رکھ لیا گیا ہے اور اس دن عید بنتی ہے, وہ تو پھر حرام ہو گیا.
اگر غلطی سے روزہ رکھا گیا تو جیسے اطلاع ہو اسے افطار کر دینا چاہیے. اطلاع نہیں ہے کہ چاند ہو گیا اور رمضان سمجھ کر روزہ رکھ لیا, تو اگر رکھ لیا تو جیسے اطلاع ہو, جس وقت اطلاع ہو اس وقت روزہ ختم ہو, پھر وہ کوئی گناہ نہیں. اور اس بات پہ روزہ رکھنا کہ اس ہو سکتا ہے چاند ہو یا نہ ہو, یہ حرام ہے, یہ منع ہے. سومو لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر افطار کرو. اب یہاں بادل ہے, چاند نظر نہیں آیا, کوئی ساتھی ہمیں پنڈی سے فون کر دیتا ہے کہ یہ چاند نظر آ گیا, تو اطلاع ہوگی, वो ऐसा ही हो गया जैसा हमने देख लिया। तो अगर खबर हो जाए तो एक ये होता है कि कल आज चांद नजर आया या कल पता नहीं रोजा है कि नहीं, तो लोग कहते हैं एहतियात ये है कि रख लो, अगर नहीं हुआ तो रोजा ही है, वो हराम है, वो रखना जायज नहीं। इस शुबे में रोजा रखना कि शायद हो सकता है कल रमजान हो, ये हराम है, जब तक आपके पास चांद की इत्तला ना है। बेशक एक रोजा कजा हो गए, कोई हर्ज नहीं, उसे शवाल में कजा कर लें, लेकिन इस शुबे में रोजा रखना जायज नहीं है, न इस शुबे में अफ्तार जायज है। यकीनी इल्म होना चाहिए। और अगर किसी ने ये अमूमन ईद पे होता है, और जब हम छोटे थे तो ये अमूमन होता था, आजकल तो टेलीफोन टेलीविजन बहुत से जराए हैं, तो उस वक्त न टेलीफोन होते थे न टेलीविजन, तो अमूमन सुबह रोजे बुजुर्ग रख लेते थे, और फिर जब दोपहर होती थी तो तब खबर पहुंचती थी कि भाई वो ईद हो गई, तो उसी वक्त छोड़ देते थे और अपने ईद के कपड़े पहन लेते थे, नमाज का वक्त होता था तो नमाज पढ़ते थे, और खाने वगैरह बीबियां शुरू कर देती थी। तो उसकी ये हैसियत है,
क्योंकि मुशर्रफ के दौर में जरूरत ऐलान कमेटी को रात 11 बजे चांद नजर आया था, और उन्होंने ऐलान कर दिया था इसका लिए 11 बजे, पता नहीं कौन सा चांद।
नहीं, रुअत हिलाल कमेटी का ये है जी कि ये चांद इन्हें नजर नहीं आता, ये शहादतें जमा करते रहते, कहां से टेलीफोन आया, किसने देखा, फिर उस शहादत की छान पटक पे वक्त लगता है कि जिसने देखा है वहां जो मकामी रुअत हिलाल कमेटी है वो उसको इंटरव्यू करे और उसकी शहादत को जांचे कि वो बंदा कैसा है, काबिल एतमाद है या नहीं, एक है या दो हैं या चार हैं। तो वो शहादतें लेने और छान फटक करने में वक्त लग जाता है, वो भी क्योंकि टेलीफोन के जरिए ये सारा कर लेते हैं तो 11 बजे तक भी हो जाता है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। हर्ज ये है जिस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है कि चांद के रेंज हैं जिसमें चांद इफेक्टिव है। रूए जमीन पे अब देख लेना, दिन के भी मुख्तलिफ जगहों पे दिन होता है, मुख्तलिफ जगहों पे रात होती है, यानी सूरज का भी असर एक हद तक है, आगे आगे चलता जाता है तो आगे आगे सुबह होती जाती है, पीछे पीछे शाम होती जाती है। इसी तरह चांद भी जहां नजर आता है तो उसके रेंज हैं कि वो कितने हिस्से में, जिस हिस्से में वो नजर आ सकता है वो उसका रेंज है, जिस हिस्से में जो पीछे रह गया जिसमें उसके नजर आने का इम्कान ही कोई नहीं, उसमें ईद नहीं होगी। तो अब तो इनको चाहिए कि ये रेंज जमीन पर मुकर्रर कर दें। अमेरिका में उन्होंने दिन के भी ये टाइमिंग के 24 घंटों के 6 रेंज बनाई हुई, यानी आपको न्यूयॉर्क या ईस्ट अमेरिका से वेस्ट कोस्ट तक जाते हुए 6 टाइम जोन मिलते हैं, और वो उसके नक्शे मिलते हैं आपको, अमेरिका का नक्शा लें टाइम जोन का तो उसमें लकीरें पड़ी हुई, यहां से यहां तक ये टाइम होगा, यहां से यहां तक ये टाइम। चांद के भी अब वो मुकर्रर करने चाहिए कि अगर कराची में चांद आया तो वो कहां तक मुअस्सर है, और कौन से शहर ऐसे हैं जिनमें कराची में नजर आ सकते हैं उनमें नजर नहीं आ सकते। अब लाहौर और कराची के टाइम में आधे घंटे का फर्क है, अगर लाहौर में चांद की उम्र इतनी है कि उसे नजर नहीं आना चाहिए तो फिर कराची के चांद पर लाहौर में ईद कैसे हो। तो अब तो ये ईद का झगड़ा इस तरह खत्म होता है कि इनके जोन बना दिए जाए कि लाहौर में चांद नजर आया तो कितने एरिए में वो इफेक्टिव होगा, और उससे वेस्ट को तो सबको होगा, ईस्ट को जो रह गए उनको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मगरब में तो उसकी उम्र ज्यादा होती जाएगी, ईस्ट में कम होगी। अब कराची में चांद नजर आया तो ईस्ट में कहां तक उसका दायरा है और कहां तक इम्कान था कि वह नजर आ सकता था, वहां तक ईद होगी, दूसरे रोजा रखेंगे। तो अब तो ये जोन मुकर्रर होने चाहिए, पता नहीं ये क्यों नहीं करते, शायद इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। तो ये जो है शुबे में रोजा रखना ये जायज नहीं है, बेशक रोजा कजा हो जाए कजा कर। الا اللہ. تصوف و سلوک جزء دین ہے مگر سخت پیچیدہ کیوں ہے؟ یعنی شیخ کامل کا تلاش کرنا، انوار کیا ہے، مقامات کیا ہے؟ انسانی مزاج ایسا ہے کہ جس طرف وہ توجہ نہیں کرتا وہ کام ہمیشہ اسے ناممکن، اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل نظر آتا ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کر لیتا کہ یہ ناممکن ہے. یہ تو بڑی آپ نے رعایت کی کہ آپ نے پیچیدہ لکھا. انسانی مزاج ایسا ہے کہ جس طرف وہ توجہ نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کریم نے بڑا اسے سہل کر دیا ہے، اور سب سے سہل ہے یہ. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ذرا فینا پہ غور فرمائیے، یہ تصوف ہے. والذین جاہدوا فینا، جو میری ذات میں، میری تلاش میں مجھے پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم اپنے راستے کھول دیتے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کیسے راستے کھولتے ہیں عالم اسباب میں، تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بندوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو پہلے معرفت الہی سے سرشار ہوتے. تو اب مشکل تو اپنا فیصلہ ہو گیا نا، یہ کام تو مشکل نہ رہا. تصوف پیچیدہ نہیں ہے، پیچیدہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. جو تہ دل سے فیصلہ کر لیتے، اللہ کریم کسی نہ کسی طرح اسے ایسے بندوں سے ملوا دیتا ہے جو اس راہ کے مسافر ہوتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ دین کو زیادہ سے زیادہ پانچ نمازوں تک محدود کر دیتا ہے، یا زکوٰۃ اور رمضان تک، یا عمرے اور حج تک. بلکہ اب تو عمرے بھی دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں. دین کے لیے ہوتے تو حج فرض عین ہے، اور اس کی شرائط یہ ہے کہ بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، کتنی فرصت ہو کہ جتنا عرصہ وہاں جانا ہے پیچھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو. تو جو بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے، یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں تو جاتا ہے نا، تو اس پر تو حج فرض ہو گیا، استطاعت ثابت ہو گئی. لیکن لوگ عمرے کرتے ہیں، حج نہیں کرتے، عمرے دس دس کرتے. تو اگر فرض کرنا پورا کرنا ہوتا تو حج کرتے، پھر یہ عمرے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں نا. یعنی اللہ کی اطاعت تو کرتے تو پہلے حج کرتے، پھر نفلی عمرے کرتے رہتے، کیونکہ عمرہ تو نفل ہے، حج فرض ہے. اور جب یہاں سے گیا بھی، مکہ مکرمہ بھی پہنچا، مدینہ منورہ بھی گیا، وہ وقت بھی لگایا، خرچ بھی کیا، تو اس کا مطلب ہے استطاعت اور فرصت ساری ثابت ہو گئی، تو حج فرض عین ہو گیا اس پر. لیکن اس کے باوجود لوگ حج نہیں کرتے، عمرے کرتے ہیں. تو اب تو لوگوں نے دین کو بھی دنیاوی شہرت کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ یہ میں نے اتنے عمرے کیے، میں ہر سال جاتا ہوں، میں یہ ہے میں وہ. تو دین کو دین سمجھ کر کیا جائے، اور دل میں قرب الہی کی جستجو پیدا ہو جائے، اور اس میں جان ہو، وہ سچی ہو، تو اللہ کے نیم راستے سیر کر دے. انوارات کیا ہیں، مقامات کیا ہیں، یہ اس راہ کی کیفیات ہیں. کیفیات نہ لکھی جاتی ہیں، نہ پڑھی جاتی ہیں، نہ بولی جاتی ہیں، نہ سنی جاتی ہیں. کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، کیفیات کو پایا جا سکتا ہے. لیکن ہر بندہ، اب مقامات کی بات کرتے ہیں تو ہر بندے کو ایک مقام پر مختلف اپنی حیثیت کے مطابق کیفیت نصیب ہوتی ہے. پندرہ بندے کھڑے ہیں تو پندرہ کی ایک کیفیت نہیں ہوتی، پچاس ہیں تو پچاس کی ایک کیفیت نہیں ہوتی. اور یہ آپ ظاہر میں بھی دیکھ لیں، جب ہم نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو بہت سے اس کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر متنفس کا ایک ذاتی تعلق ہے رب العالمین کے ساتھ، دوسرے کا الگ ہے، تیسرے کا معیار الگ ہے، چوتھے کا الگ ہے، تو اگر دس بندے کھڑے ہیں تو دس طرح کا تعلق ہے ان کا اللہ کریم کے ساتھ، دس طرح کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ تو ابر بارہ کی طرح سب پہ برستی ہیں، تو گویا دس بندوں پر دس مختلف طرح کے انوارات برس رہے ہیں، ان سے دس ہی مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ ایک فائدہ ہو گیا نماز با جماعت کا، اس لیے حضور نے اس کی تلقین فرمائی ہے، پچاس ہیں، سو ہیں، دو سو ہیں، ہزار ہیں، دس، جتنے بڑھتے جائیں گے اتنی نسبتیں بڑھتی جائیں گی اور اتنے مختلف انداز رحمت الہی کی بارش کے ہوتے جائیں گے. اسی طرح جتنے دل ذاکر ہوتے ہیں، ہر دل کا تعلق اپنا ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا رنگ، اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور اسی طرح کی اس پر روشنیاں، انوارات، برکات آتی ہیں، اسی لیے مل کر ذکر کرنے میں بھی زیادہ برکت ہوتی ہے، اور زیادہ لوگوں کے بیٹھ کر ذکر کرنے میں بھی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی رحمتیں نازل ہو، جب نازل ہوتی ہیں تو پھر جتنے بیٹھے ہیں سب پہ برستی ہیں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جن مقامات کی نشاندہی کی ہے متقدمین صوفیہ نے کیوں مخفی رکھا؟ بھئی اصل بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ آپ حضرات کا مطالعہ نہیں ہے، مخفی رکھنے والی بات نہیں ہے. لوگوں نے اتنا لکھا کہ علماء ظواہر نے ان پر کفر کے فتوے لگائے. اور اتنا لکھا کہ لوگوں کے سر چکرا گئے، جو اس شعبے کو نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ان پر، ابن عربی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں پر بھی فتوے لگے اور ابھی تک لگتے جا رہے ہیں. اور ایسے عجیب لوگ تھے کہ فتوحات مکیہ پر ان پر فتوے لگے اور وہ کتاب انہوں نے لکھ کر بیت اللہ شریف کی چھت پہ پھینک دی تھی اور صدیوں بعد کسی نے اتاری. بارشیں بھی برستی رہیں، دھوپ بھی اور بادل بھی اور ہوائیں بھی چلتی رہیں، قلم سے لکھی ہوئی کتاب خراب نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود اس پر فتوے بھی لگے. اور بے شمار لوگوں نے باتیں کیں، بتائیں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے صرف راہ سلوک کے منازل بتائے، دائیں بائیں کی باتیں انہوں نے نہیں کی. ورنہ آپ مالا بدہ قبل القیامہ ایک کتاب ہے، آپ اسے دیکھیں، یعنی قیامت سے پہلے کیا کیا وقوع پذیر ہوگا، ضرور ہوگا، لا بدہ یعنی یقینی طور پر ظہور پر، تو اس میں انہوں نے وہ نقشہ، وہ کہتے ہیں روشنی سوا نیزے پہ لٹک رہی ہوگی، یا آپ کی سٹریٹ لائٹس جو آج جلی ہیں، یہ اس زمانے میں وہ لکھ رہا ہے. اس زمانے میں وہ مالا بدہ قبل القیامہ میں لکھتا ہے کہ سواریاں ایسی ہو جائیں گی جو کھانے پینے والی نہیں ہوں گی، یعنی زندہ جانور نہیں ہوں گے، لیکن مہینوں کی مسافت ساتوں میں، گھنٹوں میں طے کریں گے. اب اس نے 1200 سال پہلے آپ کا آج کا ہوائی جہاز دیکھ لیا، اس میں اور بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں کہ بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے. لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں تو بہت کی ہیں، لیکن مقامات سلوک کی نشاندہی بہت کم لوگوں نے کی، اور متقدمین حضرات نے کی، ایسا نہیں کہ نہیں کی، کتابیں بھری ہوئی ہیں. ہاں، کیفیات چونکہ ہر ایک کی اپنی تھی، اپنے اپنے انداز میں کی. ایک ہی مقام کی نشاندہی دو حضرات کرتے ہیں تو وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. دوسری بات جو شاید زیادہ ثقیل ہے اور ہضم نہ ہو سکے، لیکن آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں، جب سے تاریخ تصوف شروع ہوتی ہے، خیر القرون کو چھوڑ دیجئے، ان کا تو کوئی مثیل نہیں، کوئی ثانی نہیں، تابعین تبع تابعین تک تو خیر القرون میں، صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ خیر القرون کے لوگ ہیں اور یہ انہی کی قسمت میں تھا، بعد میں وہ نعمت کسی کو نہیں ملی. جہاں سے تاریخ تصوف شروع ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے عظیم اللہ کے بندے ہوئے، بڑے بڑے عظیم نام ہیں، بڑے بڑے عظیم مقامات ہوئے، لیکن جو مقامات تصوف کے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہوئے ہیں، یہ 14 صدیوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا. اور یہ بڑی مشکل بات ہے ایسے عزم کرنا. تو کیفی دلیل جو ہے وہ تو ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے. ظاہری دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے. حضور کی خدمت میں جو حاضر ہوا صحابی ہو گیا، بغیر کسی قید کے، وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عقل سلامت ہے، بندہ زندہ ہے، ایک لمحہ زندہ رہا، نگاہ مصطفی میں آ گیا، صحابی ہو گیا، اگلے لمحے مر گیا، صحابی کی موت. ایسا ہی ہے نا، صحابہ کی خدمت میں جو پہنچا تابعی ہو گیا، وہ صحرائی ہے، بدوی ہے، شہری ہے، امیر ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے یا گداگر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا، جو پہنچا تابعی ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، تابعین کی خدمت میں جو پہنچا تب تابعی ہو گیا. درجے الگ ہیں، صحابہ کے بھی اپنے اپنے مراتب ہیں، تابعین کے بھی اپنے اپنے مقامات ہیں، سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں اور بھی اچھے ہیں، تبع تابعین کی مقام، لیکن بنیادی طور پر سارے صحابی ہوئے، سارے تابعی ہوئے، سارے تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد یہ نعمت ختم ہو، محدود ہو. بڑے بڑے عظیم صوفیاء کو دیکھیں، 2, 4, 5 بندوں کی تربیت کر دی، باقی کو ظاہری اصلاح تک رکھا، باطنی تربیت مخصوص اور چند بندوں کی. کیا وجہ ہے کہ ایک شخص نے اس 15ویں صدی میں آ کر جو اس کے پاس آیا ذاکر ہو گیا؟ میں نے ہمارے ہاں مساجد میں پانی بھرنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں، اور میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ بے نماز وہی ہوتے ہیں جو مساجد میں پانی بھرنے پر ملازم ہوتے ہیں. عموماً گاؤں کے ہوتے ہیں، کوئی ماچھی شاچھی یا اس طرح کے لوگ، یا مسلی یا اس طرح کے لوگ ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ دیں گے، تم مسجد میں پانی بھر دیا کرو. تو میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ کبھی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ بڑا شاز ہے، مسجد میں پانی کے مٹکے بھر کے چلے جائیں. حضرت کی مسجد میں پانی بھرنے والے ماشکی کو میں نے فنافر رسول دیکھا. یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو مٹکے میں پانی بھرا کرتا تھا وہ فنافر رسول بھی. اور ایک دن بیٹھا مسجد میں، اکیلا بیٹھا لطائف کر رہا تھا، تو کہیں سے کوئی سانپ نکل آیا. اب وہ بھی ایسے ایسے کر رہا تھا، تو سانپ نے ڈنگ مارنے کی کوشش کی، وہ ایسے کرتا تو اسے کوئی چیز اس طرح لگی، تو اس نے آگے کہتا ہے کیا بکواس کرتا ہے، میرا وقت ضائع کر، دفعہ ہو جا، کو اپنا کام کر. یعنی وہ اسے نہ کوئی ڈر لگا، نہ وہ گھبرایا، الٹا سانپ کو اس نے جھڑک دیا کہ کیا یار مجھے پریشان کر رہا ہے، جا بھاگ جا یہاں سے. اور اللہ کی شان سانپ. اب وہ شخص مسجد میں پانی بھرا کر گیا. تو آپ یہ ظاہری دلیل تو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے عظیم نام ہیں، اور اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، باقی عظیم انسان بھی تھے، اللہ کے مقرب بندے بھی تھے، ہر ایک کے مقامات اپنے ہیں، عزت اپنی ہے، رتبہ اپنا ہے، سب اچھے ہیں. اہل اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں فلاں سے کم ہے، یہ قانون جو انبیاء کے لیے ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو قرآن نے یہ انداز نہیں اپنایا کہ بعض بعض سے کم مرتبے والے ہیں، نہیں، بعض کو بعض سب صاحب فضیلت ہیں، بعض ان میں اور بھی فضیلت رکھتے ہیں. یہی قانون اولیاء اللہ پہ لاگو ہوتا ہے کہ سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں اور بھی اچھے ہیں. ایک ایک ہستی نے روئے زمین پر انقلاب پیدا کر دیا، ایک ایک بندے کی وجہ سے مخلوق تائب ہوئی اور رجوع اللہ ہوا، اور صدیوں تک آج تک ان کے اثرات جا رہے ہیں. لوگ اپنے آپ کو ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں. انہوں نے شیخ عبد القادر کو یا معین الدین چشتی کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ زمانہ پایا ہے، یعنی وہ قوت ان کی ابھی تک آ رہی ہے، عظیم شخصیات ہیں. لیکن تبا تابعین کے بعد جس کی مجلس میں آنے والا ہر بندہ مرد عورت ذاکر ہو جائے، وہ آپ کو حضرت جی ملیں گے، درمیان میں آپ کو کوئی ہستی نہیں ملے. یہ اللہ کی عطا ہے جس پر جو کرتا ہے. اس لیے جن مقامات کی نشاندہی حضرت نے کی، وہ حضرت ہی کو کرنی چاہیے تھی. یہ اپنے اپنے مقام کی بات ہے. اور کوئی چھٹی کریے. تعویذ یا دم کر کے اجرت لینا شرم جائز ہے، اس لیے کہ وہ اجرت دم یا تعویذ کی نہیں، وہ اجرت علاج کی ہوتی ہے. جس طرح طبیب پیسے لیتا ہے، جس طرح ڈاکٹر پیسے لیتا ہے، اگر کوئی تعویذ دے کر یا پھونک مار کر مرض ٹھیک کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے لیے اگر وہ اللہ کے نام پر کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی اجرت لے تو جائز ہے، اس پر شریعت منع نہیں فرماتی. قبر میں کون سا تعویذ دفن ہے؟ قبر پر شیرینیاں جمع کرنا حرام ہے. کسی کو بعض لوگ دم کرتے ہیں، سانپ کاٹتا ہے، وہ پھونک مارتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے جی مجھے فیس دو، جائز ہے. علاج کیا نا، علاج کی اجرت حکیم بھی لیتا ہے، ڈاکٹر بھی لیتا ہے، اس نے بھی لے لی. اگر فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اللہ اسے اجر دے گا، اور اگر فیس لیتا ہے تو جائز ہے. تعویذ جائز اللہ کا کلام لکھ کر دے، ناجائز یا ایسے کلمات لکھنا جن کے مفہوم سے آپ کو اطلاع نہ ہو، وہ بھی حرام ہے. کیا پتہ اس میں کفریہ کلمات ہیں یا کیا. جب تک آپ کو مفہوم نہ آتا ہو وہ تعویذ نہ لکھیں. اللہ کا نام لکھ کر دیتے ہیں، اس سے اگلے کو شفا ہو جاتی ہے، تو وہ اگر اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا. تو اسے قبر سے شرینیاں وصول کرنے میں گڑ مڑ نہ کریں، یہ الگ بات ہے، وہ الگ بات.
حضرت جی آپ نے فرمایا کہ روح کے بارے میں 120 دن میں درد ہوتی ہے، اس کی آیت میں یہ بھی ہے کہ جنس کا تعین 130 دن میں.
جی
جنس کا تعین، جنس کا تعین، جنس
جینڈر، سیکس، مرد ہے یا بچہ
ہے؟ نہیں وہ تو اللہ کریم جانتا ہے نا. وہ تو دیکھو، یہ اگر ایک لاکھ بات ہے اور اس میں سے ایک جملہ اور وہ بھی یقینی نہیں ہوتا. مجھے یہاں ڈاکٹر رشید ملے تو کہنے لگے میرا کوئی بچی بچہ ہونے میں، دو بچیاں شاید ان کی پہلے تھیں، کہنے لگے اس دفعہ پھر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بچی ہوگی. تو میری سمجھ میں تو نہیں آیا، میں تو سمجھا بچہ ہوگا. اب وہ ساری ان کی وہ تلاش تھی اور میرے دل میں بات آ گئی. جب پیدا ہوا تو لڑکا تھا. تو یہ بھی حتمی نہیں ہے کہ جو وہ آپ کو کر کے وہ اسے کیا کہتے ہیں. ہاں الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں یہ حتمی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے بیٹے کہ کسی کی پیدائش میں صرف جنس نہیں ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا قد کاٹ کیا ہوگا، اس کی عقل کتنی ہوگی، اس کا شعور کیا ہوگا، اس کے نصیب کیا ہوں گے، وہ اس کی بینائی کی قوت کتنی ہوگی، اس کی سماعت کی قوت کتنی ہوگی، استعداد گویائی، تو یہ تو ایک نفس کے ساتھ لاکھوں چیزیں ہیں جو سب اللہ جانتا ہے. ان میں سے کسی ایک کی دم یا سرا کبھی ہاتھ آ گیا کبھی نہ آیا تو وہ کوئی انکار کی دلیل نہیں بن سکتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ فرمائیے کہ کیا کائنات میں مادیت کے نظام کی طرح روحانیت کا نظام بھی عمل پیرا ہے جس میں مادیت کا دخل نہ ہو سکے؟ میرے بھائی حق یہ ہے کہ مادیت روحانی نظام کے تابع ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم جان سکیں یا نہ جان سکیں. جو نظام روحانی چل رہا ہے وہ بہت مضبوط ہے اور مادی زندگی میں بھی اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اس نظام سے گٹ کٹ کر کفر کی گود میں چلا جاتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں اور سے ہو جاتے ہیں. جس میں ایمان تو ہے لیکن عمل کی کمی ہے اس کے حالات اور سے ہوتے ہیں. جس میں ایمان بھی ہے عمل بھی ہے، بارش ایک سی برستی ہے سب پر، گرمی سردی ایک سی، جو ان کی محسوسات ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں. ایک بندہ بادشاہ ہو کر بھی گھبرا رہا ہوتا اور ایک بندہ فقیر ہو کر مزہ کر رہا ہوتا. بات تو احساسات کی ہے نا، تو احساسات یا جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں وہ روحانی نظام کے تابع ہوتی ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا مثبت ہے یا کتنا منفی ہے. مادی چونکہ ہمیں نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے، کسی بادشاہ کی آنکھ کھلی ایک حکایت ہے کہ کسی بادشاہ کی آنکھ کھلی محل میں اور شہری کو اس نے باہر نگاہ دوڑائی تو کوئی یہ سڑکیں بنانے کے لیے پتھر اکٹھے کر دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی ڈھیر تھا، اس پر پڑا کوئی فقیر سو رہا تھا اور اس کے پاس تو کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی ایک چادر سی پتلی سی بچھائی ان پتھروں پر اور سو گیا. تو اس نے کہا کمال ہے یار، ہمیں شاہی پستر پہ نیند نہیں آتی، اس عجیب بندے کو دیکھو پتھروں پہ سو رہا ہے، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے پتھر جن کے نوک نکلی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس نے کہا ایسے صبح دربار میں لاؤ. اسے بادشاہ کے پیش کیا گیا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے تم پتھروں پہ سو رہے تھے. اس نے کہا جی، تو پھر کیسے تمہاری رات گزری؟ وہ کہنے لگا کچھ تو بادشاہ سلامت آپ جیسی گزر گئی، کچھ آپ سے بہتر گزری. وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو یار، میں شاہی محل میں تھا تم پتھروں. اس نے کہا بادشاہ سلامت جب میں سو گیا آپ سو گئے، سونے والے برابر ہیں، شاہی بستر پہ سو گئے یا پتھروں پہ سو گئے، آپ بھی غافل ہو گئے میں بھی غافل ہو گئے، سونے والے کو کیا پتا کہ وہ پتھروں پر پڑا ہے یا بستر. لیکن جو وقت جاگتے گزرا آپ پریشان ہوتے رہے، میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، وہ میرا آپ سے بہتر گزرا. تو کچھ رات میری آپ سے بہتر گزری، کچھ آپ جیسی گزر گئی. کہ جب تک آپ جاگتے رہے آپ دنیا کے بکھیڑے سوچتے رہے، میں جب تک جاگتا رہا میں اللہ اللہ کرتا رہا، تو وہ میرا وقت آپ سے بہتر گزر گیا. اور جب سو گئے تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، آپ جیسی گزر گئی. تو یہ جو روحانی نظام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بندہ مکلف ہے جب بندہ جتنے خلوص سے اللہ کو مانتا ہے، جتنے خلوص سے اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، اتنا اسے روحانی نظام میں ایک مقام، ایک درجہ، کچھ سہولتیں مل جاتی ہیں. اور اگر دنیا کی تکلیف بھی آئے تو وہ سہولتیں اسے شاد کام رکھتی ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا. جس کا تعلق روحانی نظام سے نہ ہو کافر ہو جائے، یا ہو تو کمزور ہو، مسلمان ہو باعمل نہ ہو، اس طرح کی اسے وہاں سے ریلیف ملتی ہے. پھر دنیا کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بے قرار رہتا ہے. کافر ہے تو اسے کبھی چین ہی نصیب نہیں ہوتا, مومن ہے بے عمل ہے تو کبھی دل خوش ہو گیا کبھی غمزدہ ہو گیا. وہ کیفیات جو آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, مکان بناتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, لباس پہنتے ہیں, اس لیے نا کہ اس سے سہولت ملے. دوسری چیز ہے لوگوں پر روب داب, لیکن پہلی چیز تو اپنے آپ کو آرام پہنچانا ہے نا. تو اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی آرام نہ ملے, دل پریشان رہے, تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ مادیت کی حیثیت یہ ہے اور روحانیت اس سے کبھی تر ہے. جو اس کا بندے کا مرتبہ روحانیت میں ہوتا ہے اس طرح کی اسے فیلنگز ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ دکھوں میں بھی خوش رہتے ہیں اور بعض بندے جو ہیں وہ آرام میں بھی تڑپتے رہتے ہیں. چلیں جی, اب الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا, انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا, انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا, يا دافي البليات, يا قاضي الحاجات. عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خير من الاولى. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد واله وصحبه برحمتك يا
الله. الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.